بسم الله الرحمن الرحيم مسجد دار السلام تورنتو كندا Tuesday after Asr Salah 2nd Ramadan 2nd of August 2011 Miracles of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu is the witness of Nabuwat Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu continue eating the blessed dates for 27 years. The way of Quran is the only way to get closer to Allah subhanahu ta'ala. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Sabir Shahib Damad Barakatuhu.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائیو بزرگو دوستو کل بتلایا تھا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الحدیث کلام اللہ کہ روئے زمین پر سارے کلاموں میں سب سے بہتر اور سب سے اونچا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یعنی قرآن مجید قرآن مجید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے قیامت تک باقی رہے گا ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں معجزے عطا فرمائے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی معجزے عطا فرمائے وہ سارے معجزے ایک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم کرنا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ید بیضہ یہ سارے معجزے جو ان انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائے گئے تھے شاعر کہتا آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری یہ سارے معجزے اور سارے خوبیاں تو دیگر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی یہ ساری خوبیاں اور سارے معجزے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی چنانچہ حسن یوسف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا معروف و مشہور ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو جو بھی آدمی دیکھتا تھا بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے انسان اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا حسین و جمیل انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ تو فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے. اور زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. ایسا حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا, تو یہ حسن و جمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا یہ ان کا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. خدا پاک کی قسم اگر وہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کو کاٹ لیتی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا ان میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ظاہر فرمایا تھا, اور اکثر آپ کا حسن و جمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے مخفی اور پوشیدہ رکھا تھا. اس لیے کہ اگر آپ کو جتنا حسن و جمال دیا گیا تھا اگر وہ سارا حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی بھی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا. اپنی نگاہیں آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کے چہرے انور کے اوپر جمع نہیں سکتا تھا. جیسے سورج چمکدار ہو اور سورج کی چمک پورے آب و تاب کے ساتھ ہو, تو کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو اور اپنی نگاہوں کو سورج کی طرف جمانا چاہے تو نہیں جما سکتا تھا. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا اگر سارا حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اپنی آنکھوں کو نہیں جما سکتا تھا. اللہ نے یہ حسن مخفی اور پوشیدہ فرما دیا تھا. تو جو حسن و جمال کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور دم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم کرنا, دم عیسیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دم کرنا, پھونک مارنا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کوئی آدمی کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہوتا, کوڑھ کی بیماری جو لا علاج سمجھی جاتی ہے, اس زمانے میں خاص طور پر اس کا کوئی علاج نہیں تھا, کوئی دوا نہیں تھی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بیمار آدمی کے اوپر دم کر دیتے اور پھونک مارتے وہ فوراً اچھا ہو جاتا, اور مردہ آدمی کے اوپر دم کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا. یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو اس قسم کے معجزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں کافروں سے برسر پیکار تھے, کافروں کی طرف سے ایک تیر آیا, سیدھا آنکھ میں لگا. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جا کر وہ تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ کی پتلی باہر نکل گئی, پوری آنکھ باہر نکل گئی. وہ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے دستے اقدس سے وہ آنکھ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی جگہ کے اوپر رکھ دی. فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے اللہ کے رسول نے اپنے دستے اقدس سے میری آنکھ کو اس کی جگہ کے اوپر رکھا, خدا کی قسم فوراً بینائی واپس آ گئی اور فوراً وہ درد ختم ہو گیا, پوری زندگی اس میں کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی. دم عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دم کرتے تو بیماری اچھی ہو جاتی تھی. یہ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے مدینہ کا ایک نہایت شریر اور خبیث یہودی ابو الحقیق اس کو قتل کرنے کے واسطے بھیجا تھا. مدینہ کے رہنے والے یہودی اسلام کے اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے. ان میں سے دو یہودی سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی دشمنی میں پیش پیش تھے, کعب ابن اشرف اور دوسرا ابو الحقیق. انہوں نے باندیاں رکھی تھی گانے والی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم اور برائی میں اشعار کہا کرتی تھی. اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے. جب ان کی شرارت اور خباثت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کا خاتمہ کرے. تو کعب ابن اشرف رضی اللہ کعب ابن اشرف کے خاتمے کے واسطے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے تھے اور اس کا خاتمہ کیا, اور ابو الحقیق کے خاتمے کے واسطے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحقیق کو قتل کرنے کے واسطے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے. وہ مدینہ سے باہر رہتا تھا, اس کا محل اور بنگلہ تھا اور محل کے چاروں طرف وال اور دیوار بنائی ہوئی تھی قلعے کے مانند, اس میں وہ رہتا تھا, مالدار تھا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شام کے وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کے بنگلے کے پاس پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو, میں اکیلا جاتا ہوں, کوئی تدبیر سوچتا ہوں, کوئی اسکیم سوچتا ہوں اس کے قلعے کے اندر داخل ہونے کی. چنانچہ شام کے وقت اس کے جانور اس کے نوکر چرا کر لا رہے تھے اور اس کو قلعے میں داخل کر رہے تھے قلعے کے دروازے سے. تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام کا وقت تھا, کچھ اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا. میں جو ہے کوئی آدمی استنجا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, لیٹرین کے واسطے بیٹھتا, اس طریقے سے بیٹھ گیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے کہ کوئی اجنبی آدمی ہے. وہ خادم جو جانوروں کو قلعے میں داخل کر رہا تھا اس نے مجھ کو دیکھا تو یوں سمجھا کہ یہ ہمارے قلعے کا اور ابو الحقیق کا کوئی نوکر اور خادم ہے. تو کہا کہ بھائی یہ کون ہے جو استنجا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اب میں جو ہے قلعے کا دروازہ بند کر رہا ہوں, تم جلدی سے قلعے میں داخل ہو جاؤ ورنہ باہر رہ جاؤ گے. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا, جب اس نے یوں کہا کہ تم قلعے میں داخل ہو جاؤ, یہ کہنے والا جو ابو الحقیق کا خادم تھا وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی جو ہے یہاں کا خادم ہے, جلدی سے میں قلعے میں داخل ہو گیا. اس موقع کو غنیمت سمجھا, جلدی سے میں قلعے میں داخل ہو گیا اور جانور جہاں پر باندھے جاتے تھے وہاں پر میں جا کر چھپ گیا. اور رات ہونے لگی, رات کو ابو الحقیق نے کھانا بھی کھایا اور کھانا کھانے کے بعد گانا گانے والی جو باندیا تھی انہوں نے گانا شروع کیا اور رات دیر تک یہ گانا سنتا رہا. گانا ختم ہوا اس کے بعد یہ سونے لگا تو تین منزلے کا اس کا مکان تھا, اس کا نوکر پہلے منزلے کے اوپر دروازے کو تالا لگایا اور جو ہے پھر دوسرے منزلے کے اوپر آیا, دوسرے منزلے کے دروازے کے اوپر تالا لگایا, تیسرے نیچے پہلے منزلے کے اوپر آیا اس کو تالا لگایا. اور یہ چابیاں جو تھی وہ روزانہ ایک جگہ کے اوپر رکھنے کی جگہ اس کی متعین تھی, وہاں پر اس نے اس کو لٹکا دیا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ قلعے کا دروازہ تو بند ہو گیا تھا, یہ جو ہے اس کے گھر کے سارے دروازے بند ہو گئے اور وہ اوپر کے منزلے کے اوپر سوتا تھا اور پہلے منزلے کا دوسرے منزلے کا تیسرے منزلے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اور چابیاں ایک مخصوص جگہ کے اوپر رکھ دی جاتی تھی. لیکن میں چونکہ قلعے کے اندر چھپا ہوا تھا اس وجہ سے وہ میں نے چابیاں دیکھ لی کہ کہاں رکھی ہوئی. اب سب سو گئے, یہ سب خادم اور نوکر بھی سو گئے, ابو الحقیق بھی سو گیا, سناٹا چھا گیا. ایسے وقت میں حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا, وہ چابیاں کہاں رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے دیکھا ہی تھا, چابیاں لی اور ابو الحقیق جس گھر میں سویا ہوا تھا اس کے جو ہے پہلے منزلے کا تالا میں نے کھولا اور اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی باہر سے اندر آنے نہ پائے اس کی مدد کے واسطے. اور زینا چڑھ کر میں دوسرے منزلے کے اوپر گیا, تالا کھولا میں نے اور اس کو بھی اندر سے بند کر دیا, اور اس کا بھی زینا چڑھ کے میں تیسرے منزلے کے اوپر گیا اور اس کا بھی دروازہ میں نے بند کر دیا. اوپر دیکھا کہ ابو الحقیق اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سویا ہوا ہے لیکن اندھیرا چھایا ہوا ہے, نظر نہیں آتا ہے کہ اب ابو الحقیق کہاں سویا ہوا ہے. اب میں تلوار اندھیرے میں چلاتا ہوں تو اس کی بیوی اور بچے کو لگ سکتی ہے, اور بیوی بچے کو مارنا مقصود نہیں تھا. تو میں نے جو ہے آواز نکالی, ابو الحقیق, اس طریقے سے اس کو آواز دی تو جاگ گیا. اور جاگ کر یوں بولا, کون؟ بس مجھے یہی پتہ لگانا تھا کہ ابو الحقیق کہاں سویا ہوا ہے. جب اس نے یوں کہا کون, تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر سویا ہوا ہے, تلوار میں نے ماری, لیکن تلوار خالی گئی, وار خالی گیا. تو گھبرا گیا اور چلانے لگا اور چیخنے لگا کہ کون ہے جس نے مجھ پر تلوار چلائی. جب یہ یوں بولا کہ کون ہے جس نے مجھ پر تلوار چلائی, تو اب مجھے صحیح اندازہ آ گیا, اور اسی جگہ کے اوپر میں نے تلوار لگائی اور سیدھا وار اس کے پیٹ پر لگا, اس کا پیٹ جو ہے پھٹ گیا اور ختم ہو گیا. تو میں نیچے اترا, پہلے منزلے جس کو میں نے بندر سے بند کیا اس کو کھولا, اس کا کام تمام کرنے کے بعد, اور نیچے آیا, اور پھر جو ہے دوسرے منزلے پر آیا اور دروازہ کھولا. میں یوں سمجھا کہ اب میں نیچے آ گیا ہوں, تو میں نے پاؤں جیسے نیچے کیا, خطا کر گیا اور نیچے دھرام سے گر گیا اور میرا پاؤں ٹوٹ گیا, پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں نے اپنے پاس کپڑا تھا, اس کو کپڑے سے پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور لنگڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور ساتھیوں کو کہا کہ میں نے ابو الحقیق کا کام تمام کر دیا ہے, جو اللہ کے رسول کا سچا اور پکا دشمن تھا. اب تم جا کر اللہ کے رسول کو خوشخبری سناؤ, میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ مجھے یقین نہیں ہو جائے گا کہ ابو الحقیق کا کام تمام ہو گیا ہے. چنانچہ صبح صادق کے وقت ابو الحقیق کے قلعے سے یہ دردناک اور المناک اور غمناک اعلان ہوا کہ ہمارے سردار ابو الحقیق کا قتل ہو گیا ہے, کسی نے ان کو قتل کر دیا ہے. جب صبح صادق کے وقت اعلان کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ابو الحقیق قتل کر دیا گیا, وہ مر گیا ہے. تو میں آیا لنگڑاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتلایا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا پاؤں ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بتلاؤ کہاں سے تمہارا پاؤں ٹوٹ گیا ہے. تو میں نے وہ کپڑا جو باندھا تھا اس کو کھول دیا. اللہ کے رسول نے, حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا دست اقدس میرے پاؤں کے اوپر پھرایا. وہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک میرے پاؤں کے اوپر پھرایا, فوراً درد ختم ہو گیا اور فوراً پاؤں کی ہڈی اس کی جگہ کے اوپر جڑ گئی, اور زندگی بھر کبھی اس پاؤں میں کوئی تکلیف پیدا نہیں ہوئی. دم عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دم پھونک مارتے تھے تو بیمار اچھا ہو جاتا تھا, کوڑ کی بیماری والے آدمی بھی اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. یہ معجزے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. ید بیضا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دباتے تو چمکدار ہو کر وہ نکلتا تھا, سورج کے مانند چمکدار ہو کر نکلتا تھا, اندھیری رات میں وہ چاند کے مانند چمکتا تھا. میرے بھائیو, یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا. آپ کو اپنا ہاتھ بغل میں دبانے کی ضرورت نہیں تھی, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے انور میں یہ چمک عطا فرمائی تھی, چاند سے زیادہ روشن تھا. اوکے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہے, یہ حقیقی بات ہے. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چودھویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کے اوپر چمک رہا تھا, اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. میں کبھی اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھتا اور کبھی چودھویں رات کے چاند کو دیکھتا. میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ چودھویں رات کا چاند زیادہ چمکدار ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور زیادہ چمکدار ہے. آخر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور چودھویں رات سے بھی زیادہ چمکدار ہے. تو حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری, یہ سارے معجزے جو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے, ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور پیغمبر ہونے کی گواہی کنکریوں نے بھی دی ہے. ابو جہل کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام کی دعوت دی, ابو جہل کے ہاتھ میں اس وقت کنکریاں تھی, وہ کنکریوں سے کھیل رہا تھا. ابو جہل نے کہا کہ تمہارے پاس سچے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں یہ جو کنکریاں ہیں وہ میرے رسول اور پیغمبر ہونے کی گواہی دے گی. چنانچہ اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی جس سے وہ کھیل رہا تھا اس میں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ. یہ کنکریوں میں سے آواز آئی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ارے درختوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی شہادت دی ہے. ایک دیہاتی کو، گاؤں کے رہنے والے بدو عربی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام کی دعوت دی تو بدو نے بھی یہی کہا کہ میں کیسے یقین کروں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا دلیل چاہتے ہو، میرے سچے نبی ہونے کی تم کیا دلیل چاہتے ہو؟ جس جگہ کے اوپر اللہ کے رسول اور یہ بدو بیٹھے ہوئے تھے سامنے ایک درخت تھا، اس بدو نے کہا کہ یہ درخت جو سامنے ہے آپ کے سچا نبی ہونے کی گواہی دے تو میں آپ کو سچا نبی تسلیم کر کے آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا، اس درخت کی ایک ٹہنی بذات خود کٹی، کٹنے کے بعد نیچے گری، نیچے گرنے کے بعد چلتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آج بھی وہ جگہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد شجرہ، شجرہ کے معنی درخت، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر اس درخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کی شہادت دی تھی، وہاں پر اربستہ مکہ مکرمہ میں مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کا نام ہی ہے مسجد شجرہ. یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا تھا. تو درختوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی شہادت دی ہے. ارے جانوروں نے بھی اللہ کے رسول کے سچا رسول ہونے کی گواہی دی ہے. ایک عربی مدینے میں آیا اور اس کے ہاتھ میں گوہ تھی، گوہ، وہی جس کو گجراتی میں ہم کہتے ہیں چوہے اور سانپ جیسا ایک جانور آتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھی. اللہ کے رسول نے اس کو ایمان و اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا کہ آپ کے سچا پیغمبر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں جو گو ہے وہ میرے پیغمبر ہونے کی گواہی دے گی. چنانچہ گو نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی شہادت دی ہے، درختوں نے بھی اللہ کے رسول کے سچا رسول ہونے کی گواہی اور شہادت دی ہے، اور جانور بھی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے رسول ہونے کی شہادت کے واسطے جو ہیں گویا ہوئے. اور شجر و حجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے تجارت کے واسطے ملک شام کا سفر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی جو ہیں سال میں دو مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے تھے، تجارتی سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، ابھی آپ بڑے اور بالغ نہیں ہوئے تھے. اس زمانے میں چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ملک شام کے تجارتی سفر میں لے کے جا رہے تھے. شام کے قریب ایک پہاڑ کے دامن میں یہ قافلہ، تجارتی قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا، انہوں نے قیام کیا. اس پہاڑ کے اوپر ایک راہب رہتا تھا، نصرانیوں کا مذہبی عالم، راہب اور پادری اور پوپ رہتا تھا، اور پہاڑ کے اوپر کوہ میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا، کبھی نیچے نہیں اترتا تھا. اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ یہ قافلے پہاڑ کے دامن میں رکتے تھے. یہ راہب کبھی بھی ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا، ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا، یہ اپنے کام میں مشغول رہتا تھا. لیکن چچا ابو طالب جس قافلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور اس قافلے نے پہاڑ کے دامن میں جب قیام کیا تو یہ راہب پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا اور قافلے میں گھومنے لگا. قافلے والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم یہاں جو ہے سفر کیا ہے اور یہاں ٹھہرے ہیں، یہ راہب کبھی جو ہے ہمارے پاس نہیں آیا اور ہمارے سلسلے میں اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں پوچھا، ہمارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھا، اس مرتبہ نیچے آیا ہے اور قافلے میں کوئی چیز تلاش کر رہا ہے، گویا وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا، نظریں اپنی گھما رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی۔ آپ کو ابھی پیغمبر اور رسالت سے نوازا نہیں گیا تھا، اللہ کے رسول جو ہیں چھوٹے تھے اس وقت، اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ ھذا سید العالمین، خدا کی قسم یہ ساری دنیا کے سردار بننے والے ہیں، یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالی ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والے ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے پیغمبر بننے والے ہیں۔ ابھی بچپنا ہے لیکن یہ گواہی دے رہا ہے اور یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ یہ رسول رب العالمین ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ قافلے والے چچا ابو طالب اور ان کے ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ بچہ نبی آخر الزماں ہے اور پیغمبر بننے والا ہے، سید العالمین بننے والا ہے، رحمت للعالمین بننے والا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں نصرانی مذہب کا عالم ہوں، ان کی ساری کتابوں کو میں نے پڑھا ہوا ہے، میں جس وقت پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تمہارا قافلہ سامنے سے آ رہا تھا تو کوئی شجر اور حجر، کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ شجر اور حجر، درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تمہارے قافلے کو آتے دیکھ کر میں نے دیکھا کہ سارے درخت اور پتھر سجدے میں گر گئے ہیں، میں سمجھ گیا کہ اس قافلے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے علاوہ درخت اور پتھر کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا یہی بچہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمانے والے ہیں۔ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بچہ نبی آخر الزمان ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس راہب نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا، اس مرتبہ دعوت بھی کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سارے قافلے والوں کی دعوت کی، دعوت میں سب شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو چرانے کے واسطے تشریف لے گئے تھے، آپ نہیں آئے، ایک درخت کے سائے میں سارے قافلے والے بیٹھ گئے۔ راہب نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، کہا وہ جانور چلانے کے واسطے گیا ہوا ہے، کہا اس کو بلاؤ، اس کی وجہ سے تو میں نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی ہے اور وہی دعوت میں حاضر نہیں ہے۔ چنانچہ لوگ ان کو بلانے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور چرا رہے تھے، تشریف لائے، دیکھا درخت کے سائے میں سب بیٹھ گئے ہیں، اب بیٹھنے کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے، تو آپ دھوپ میں بیٹھنے کے لیے نیچے جو ہے جھکے تو درخت آپ کی طرف جھک گیا، سایہ کرنے کے لیے درخت آپ کی طرف جھک گیا، تو راہب نے کہا کہ اس درخت کو دیکھو آپ کی طرف سایہ کر رہا، یہ بھی آپ کے نبی ہونے کی علامت ہے، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے معجزے عطا فرمائے تھے، وہ سارے معجزے ایک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کے باپ وہاں جس گاؤں میں وہ رہتے تھے وہاں کے چودھری تھے، بڑے آدمی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پونجا کرنے والے تھے، اور آگ کو سلگانے کا اور سلگائے رکھنے کا کام ان کے باپ کے ذمے تھا، اور سلمان جو ان کے بیٹے تھے، باپ اپنے بیٹے کو بھی اس کام میں کبھی کبھی لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ آگ کو سلگانے کے واسطے، اس میں لکڑیاں ڈالنے کے واسطے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے حضرت سلمان کو بھیجا، تو حضرت سلمان جا رہے تھے، راستے میں چرچ آیا، اس وقت جو ہے اسلام مذہب آیا ہوا نہیں تھا، نصرانی مذہب یہی سچا مذہب تھا، اس لیے چرچ میں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت سلمان نے دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے، تو ان کو دیکھنے کے لیے گئے، ان کا بھی جی چاہا کہ میں بھی نماز میں شریک ہو جاؤں، تو بچے تھے وہ نماز میں شریک ہو گئے، تو بہت اچھا لگا ان کو، دل کو سکون ملا. تو انہوں نے اپنے ابا سے جا کر کہا کہ آپ تو راستے میں سے میں جا رہا تھا, فلانا چرچ آیا, وہاں پر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو میں بھی نماز میں شریک ہو گیا, تو مجھے جو ہے بہت سکون محسوس ہوا. تو ان کے باپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ کہیں ہمارے مذہب کو چھوڑ کر, مجوسی مذہب کو چھوڑ کر کہیں نصرانی مذہب میں داخل نہ ہو جاوے. اس نے کہا کہ بیٹے ہمارا مذہب سچا ہے, ان کا مذہب جھوٹا ہے. تو حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں, مجھے تو ان کا مذہب سچا معلوم ہوتا ہے, نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے جو سکون محسوس ہوا, اس سے پہلے ایسا سکون مجھے محسوس نہیں ہوا. باپ کو خطرہ ہوا کہ یہ تو ہمارے مذہب کو چھوڑ کر چلا گیا جائے گا, تو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی, لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر فلانی جگہ سے کوئی قافلہ آوے, نصرانی لوگوں سے پوچھ رکھا تھا کہ تمہارے مذہب کا سب سے بڑا راہب کہاں ہے, کہاں کہ ملک شام میں ہے فلانی جگہ کے اوپر. تو ملک شام سے جو ہے کوئی قافلہ آوے تو اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ اس قافلے مجھے اطلاع کرنا. چنانچہ ملک شام سے قافلہ آیا تو ان کے ساتھیوں نے اطلاع کی, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ نے جو پاؤں میں بیڑیاں ڈال اس کو توڑ دیا اور اس قافلے والے کے ساتھ بھاگ گئے, ملک شام پہنچ گئے اور جس راہب کا پتہ دیا تھا اس راہب کی خدمت میں رہنے لگے. جب اس راہب کا انتقال ہونے لگا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس راہب سے پوچھا کہ اب تمہارے مذہب کا بڑا آدمی راہب اور پادری کہاں ملے گا؟ کہا فلانی جگہ کے اوپر ہمارے مذہب کا سب سے بڑا عالم فلانی جگہ کے اوپر ہے, اس کی خدمت میں تم جانا. چنانچہ پہلے راہب کا انتقال ہو گیا, جو پتہ دیا تھا وہاں پر دوسرے راہب کی خدمت میں گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. دوسرے راہب کی خدمت میں رہے, اس کی خدمت کرتے رہے اس مذہبی عالم کی, تو اس کا بھی انتقال ہونے لگا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اب تمہارے مذہب کا بڑا آدمی اور کہاں پر ہے؟ کہ فلانی جگہ کے اوپر اصفہان میں. چنانچہ اس کے انتقال کرنے کے بعد, دوسرے راہب کے انتقال کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرے راہب کے پاس گئے, اس کا بھی انتقال ہونے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی, ایک روایت کے مطابق 250 سال اور ایک روایت کے مطابق 350 سال کی عمر عطا فرمائی تھی. تو ان کی نظروں کے سامنے پہلے راہب کا انتقال ہوا, دوسرے راہب کا بھی انتقال ہوا, تیسرے راہب کا بھی انتقال ہونے لگا. پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ کہا فلانی جگہ کے اوپر یہ راہب ہے ہمارے مذہب کا سچا عالم, اس کی خدمت میں تم پہنچ جانا. چنانچہ تیسرے راہب کے مرنے کے بعد چوتھے راہب کی خدمت میں پہنچ گئے, اس کی بھی خدمت کرتے رہے. جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب جو ہے آپ کے مذہب کا سچا راہب کون ہے؟ کہا کہ اب کوئی نہیں ہے, اب جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے, اور کھجور والی اور پتھریلی زمین ہوں گے, وہاں پر وہ ہجرت کر کے تشریف لے آئیں گے. اور اس راہب نے بتلایا کہ ان کے سچا نبی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, صدقہ نہیں کھائیں گے, ہدیہ قبول کریں گے, ہدیہ کھائیں گے, اور ان کی کمر کے اوپر مہر نبوت ہوگی. یہ تین علامتیں بتلائی. اس کے بعد اس راہب کا انتقال ہو گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا, ملک شام میں تھے, میں نے سوچا کہ اب عربستان سے, حجاز سے, مکہ اور مدینہ سے کوئی قافلہ آئے گا تو میں ان کے ساتھ جو ہے مکہ مدینہ روانہ ہو جاؤں گا, چونکہ نبی آخر الزمان وہیں پر مبعوث ہونے والے ہیں. چنانچہ ایک قافلہ آیا, ان کے ساتھ میں مکہ روانہ ہو گیا, لیکن اس قافلے والوں نے جو ہے میرے ساتھ غداری کی, انہوں نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ پر غلام بنا کر مجھ کو بیچ دیا. اتفاق سے جس یہودی نے مجھ کو خریدا وہ مدینہ کا رہنے والا یہودی تھا, وہ مدینہ مجھے لے آیا. جب وہ مدینہ لایا تو میں نے دیکھا کہ کھجور والی اور پتھریلی زمین وہی ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں. میں انتظار کرنے لگا کہ کب جو ہے نبی آخر الزمان ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئیں گے تو میں اپنے ہاتھ کو ان کے دامن میں رکھ دوں. چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر, مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے, شور مچ گیا پورے مدینے میں کہ اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہودی آقا کے کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر کچھ کام کر رہے تھے. انہوں نے اوپر سے جو ہے اپنے آقا سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ شور کاہے کا ہے؟ مکے سے ہجرت کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, تو میرے آقا یہودی کو غصہ آ گیا, میں نیچے آیا تو زور سے دو تین تھپڑ اس نے مجھ کو رسید کر دیے کہ تجھے جو ہے نبی آخر الزمان سے کیا لینا اور دینا ہے. یہودی ویسے بھی مسلمانوں کے دشمن تھے. پھر جو ہے میں ان کا غلام تھا, وہ میرے آقا تھے, اس وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ سکا. موقع ملنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنے کے واسطے میں گیا اور صدقہ لے کر گیا, کچھ مال لے کر گیا, کھجور میں کچھ جو ہے طبق میں کچھ کھجور لے کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے, وہ طبق میں کھجور میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی, تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا ہے سلمان؟ تو فرمایا کہ صدقتن یا رسول اللہ, یہ صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا لو, ہم صدقہ نہیں کھاتے. یہ پہلی نشانی تھی جو اس راہب نے بتلائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے. دوسرے دن جو ہے طبق میں کھجور لے کر آئے اور اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے, ان کی خدمت میں رکھی, کہا یہ کیا ہے سلمان؟ کہا ہدیۃن یا رسول اللہ, یہ ہدیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھاؤ, سلمان یہ ہدیہ لے کر آئے ہیں. اس کو اللہ کے رسول نے بھی نوش فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی اس کو نوش فرمایا. سلمان فارسی نے کہا کہ یہ دوسری نشانی پوری ہو گئی کہ آپ نے جو ہے صدقہ قبول نہیں کیا اور ہدیہ قبول کر لیا. اب تیسری نشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر اب کمر کے اوپر مہر نبوت ہے, وہ مجھے دیکھنا ہے. وہ کھڑے ہوئے اور آپ کے پشت کی طرف گئے, آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی. اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ سلمان جو ہے مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے اپنی چادر کو نیچے گرا دیا. پیچھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مہر نبوت کو دیکھا. یہ تیسری علامت دیکھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں میں گر گئے اور فوراً کلمہ پڑھا کہ اللہ کے رسول مجھ کو جو ہے مشدب با اسلام کر لیجئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول. اسلام میں داخل ہو گئے. اس طرف جو ہیں یہودی کے وہ غلام تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتے تھے لیکن آنکھیں کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں صبح و شام آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں لیکن میرے آقا کی وجہ سے, یہودی کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا ہوں. تو کہا کہ اس کے ساتھ تم عقد مکاتبت کر لو, کچھ پیسے دے کر جو ہیں آزاد ہو جاؤ. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے بات کی تو اس کے آقا نے جو ہے بہت کڑی شرط رکھی, 40 اوکیا چاندی دو اور 100 کھجور کے درخت لگاؤ. ایک روایت میں 300 درخت اور ایک روایت میں 100 درخت لگاؤ. جب وہ اس کی دیکھ بھال کرو, اس کو پانی پلاؤ, جب وہ پھل دینے لگے تب جا کے تم آزاد ہو. اب یہ دونوں میں سے کوئی چیز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھی, 40 اوکیا چاندی یہ بھی ان کے پاس نہیں تھی اور 100 درخت بھی ان کے پاس نہیں تھی. وہ بھی پھل دینے کے بعد 10-12 سال کے بعد کھجور کا درخت پھل دیتا ہے, بہت لمبی مدت ہو جائے گی. اللہ کے رسول کے سامنے آ کر عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان اللہ کو یہ راستہ نکالیں گے. چنانچہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاندی آ گئی تو فرمایا کہ سلمان اس کو تولو کتنی ہے, تو ٹھیک وہ 40 اوکیا نکلی تو وہ دے دی گئی. اور پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کھجور کے درخت کے پودے ہیں اس کو لے آؤ. کوئی 10 لایا, کوئی 15 لایا, کوئی 20 لایا, کوئی 25 لایا. اس طریقے سے 100-300 کی تعداد پوری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ آپ کا معجزہ بتلانا مقصود ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پودے اپنے دستے اقدس سے لگائے. ایک پودا حضرت عمر ابن الخطاب نے اپنے ہاتھ سے لگایا تو 99 پودے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے لگائے تھے ایک ہی سال میں بڑے ہو گئے اور ایک ہی سال میں پھل دینے لگے. حالانکہ کھجور کا درخت 10-12 سال کے بعد جو ہے پھل دیتا ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ایک ہی سال میں سارے درخت بڑے بھی ہو گئے, پھل بھی دینے لگے. صرف ایک درخت جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا وہ بڑا نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں ہاتھ شجرہ, اس درخت کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اس وجہ سے بڑا نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو اکھال لیا اور دوسرا پودا وہاں پر لگا دیا تو ایک سال میں وہ بھی جو ہے پھل دینے لگا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. تو حسن یوسف دمِ عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوما ہوا دارن تو تنہا داری، یہ سارے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. قرآن یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ تھوڑی سی کھجور تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول تھوڑی سی کھجور ہے. ویسے فاقے کی زندگی گزارتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اس کو بچھا دو. چنانچہ ایک کپڑے کے اوپر اس کو بچھا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور ان کھجوروں کے اوپر دم کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو ٹھیلی میں رکھ دو اور اس کو اندیلنا مت، جب بھی تمہیں کھانے کی ضرورت پیش آئے ٹھیلی کے اندر ہاتھ رکھ کر اس میں سے کھاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ سن 7 میں اسلام لائے تھے، سن 7 کے بعد سے لے کر اللہ کے رسول کی وفات سن 10 میں ہوئی، یہ 3 سال. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال تک، اور وہ 3 اور یہ 2 سال تک یہ کھجوریں جو ہیں اس تھیلی میں سے میں کھاتا رہا. اس کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سال، اور اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سال، یہ 22 اور وہ 5 یعنی 27 سال تک یہ تھوڑی سی کھجوریں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرما کر ٹھیلی میں رکھی ہوئی تھی، 27 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے کھاتا رہا لیکن وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اور کئی من اور کئی سات میں نے اس میں سے صدقہ کیا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے گا. اس وقت افراتفری میں وہ ٹھیلی ٹوٹ گئے اور گر گئے، ورنہ جب تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی وہاں تک میں اس تھیلی میں سے کھاتا رہا. یہ معجزہ ہے. تو ویسے میں بتلانا یوں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں معجزے عطا فرمائے، لیکن یہ سارے معجزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد ختم ہو گئے. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جو اب بھی زندہ جاوید ہے، اور وہ کون سا معجزہ؟ قرآن مجید. یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی زندہ اور جاوید ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو بے نظیر اور بے مثال ہے، اس سے پہلے نہ اس کی مثال کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ قیامت تک اس کی مثال پیش کر سکے گا. اس زمانے میں تو کوئی کیا اس کی مثال پیش کر سکے، اس زمانے میں جبکہ فصاحت و بلاغت کا زمان دانی کا زبان دانی کا زمانہ تھا، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے شعرا عربستان میں بستے تھے، اور زبان دانی کے اوپر جن کو ناز اور فخر تھا، اپنی زبان دانی کی بنیاد پر وہ دوسروں کو اجمی اور گنگا کہا کرتے تھے. ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا، لو اجتمعت الجن والانس الا ان یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر انسان و جنات مل کر بھی اس جیسا قرآن لا سکتے ہو تو لاؤ، پر ایک دوسرے کی مدد کے واسطے سب کچھ مل جانا چاہو تو مل جاؤ. یہ چیلنج دیا، تب بھی قرآن جیسا جو کوئی قرآن نہیں بنا سکے. تو نیچے اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو اس جیسی 10 سورتیں بنا کر لاؤ. اس چیلنج کو بھی کوئی پورا نہیں کر سکا. تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی. اگر 10 سورتیں نہیں بنا سکتے ہو، ایک سورت بنا کر لاؤ، ایک آیت اس جیسی بنا کر لاؤ. کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن یہ مضحکہ خیز کوشش تھی، اس جیسی ایک آیت بھی بنانے سے اس وقت کے بڑے بڑے فصحا اور بلغا بھی عاجز ہو گئے. انہوں نے اپنی عاجزی اور بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر دیا. یہ ایسا بے نظیر اور بے مثال معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ مسلمانوں کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے جسم میں جب تک روح ہے تب تک ہمارا جسم کام کا ہے. جسم سے روح نکل گئی، بے جان ہو گیا تو یہ بیکار ہو جائے گا. تھوڑی مدت کے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی, بالکل ناکارا ہو جائے گا. قرآن کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. قرآن مسلمانوں کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. جسم میں جیسے روح کی حیثیت ہے, جسم میں روح باقی نہیں, جسم بیکار ناکارا, اسی طریقے سے مسلمانوں کی زندگیوں میں سے اگر قرآن نکل گیا تو سمجھو کہ مسلمان ناکارا اور بیکار ہو جائیں گے. اور یہ صحیفہ انقلاب ہے میرے بھائیو, صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس نے انقلاب پیدا کر دیا. اسلام آنے سے پہلے, قرآن آنے سے پہلے یہی شراب پینے والے تھے, یہی زینا کرنے والے تھے, یہی چوری کرنے والے تھے, یہی ڈکیتی کرنے والے تھے, ساری گندگیاں اور سارے گناہ کے کام ان کے اندر موجود تھے. لیکن جب اسلام آیا, قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں سے لگایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو ان سب کو مٹانے والا بنا دیا اور ایسے دیندار بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مطیع و فرما بردار بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کو سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان, قیامت تک کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے. یہ صحیفہ انقلاب ہے. جو آدمی اس کو اپنا مقصد حیات بنائے گا قرآن پاک کو, اپنی زندگی کا محور بنائے گا قرآن پاک کو, اور اپنی زندگی کے تمام شعبے میں قرآن پاک کو اپنا امام بنائے گا, یہ قرآن اس کو اوپر اونچا اٹھائے گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو سر بلندی عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نیچا کرتے ہیں. کس کو سر بلندی عطا فرمائیں گے, کس کو اونچا اٹھائیں گے؟ جو اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں گے, اس کتاب کو اپنا مقصد حیات بنائیں گے, اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں گے, اس کے مقتضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے, ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اونچا اٹھائیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اونچا اٹھایا. اور جو اس کتاب کو اپنا مقصد حیات نہیں بنائیں گے, اللہ کے رسول بھی وہاں پر شکایت کریں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پیغمبر بھی اگر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا, اس کو اپنے سینے سے نہیں لگایا, اس کو اپنا مقصد حیات نہیں بنایا, اس کے مطابق انسانوں نے زندگی نہیں گزاری, تو پیغمبر شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ کے رکھا ہے, اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو جو اس کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اوپر اٹھایا تھا, جہاں بھی گئے ساری طاقتیں ان کے سامنے سر نگو ہو گئی. کیوں؟ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ایسی عظیم الشان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے, شب قدر کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن پاک کو اتارا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے, تو رمضان کے مہینے کے واسطے قرآن بہر کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے خواب میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے, زیارت ہوئی. پوچھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ تیرا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ کوئی بندہ تیرا قرب اور تیری نزدیکی حاصل کرنا چاہے تو سب سے زیادہ تیرا قرب اور نزدیکی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے. کل بھی میں نے حدیث پر جو ہے آپ کے سامنے ذکر کی تھی, اس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ, اللہ کی ذات سے جو چیز نکلی ہے یعنی قرآن مجید, اس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا تقرب حاصل کر سکتا ہے کسی اور چیز سے اتنا تقرب حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو خاص طور پر رمضان کے مہینے کو قرآن پاک سے خاص مناسبت ہے, اور ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے, ایک خاص مقام بندے کو حاصل ہوتا ہے. تو اس میں یعنی ماہ مبارک میں تلاوت کرنے کی وجہ سے تو اور زیادہ قرب اور زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ممتاز مقام اس کو حاصل ہوگا. اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اس کتاب کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں اور اس کے مقتضیات کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں, اس کو اپنے سینے سے لگائے, اپنا مقصد حیات بنائے, اپنی زندگی کا محور اس کو بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو جو ہے اپنا مقصد حیات بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عید و آزمن و جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا نحصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. احشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من القانتين, اللهم اجعلنا من الخاشعين ومن الخاضعين, اللهم اجعلنا من الراكعين ومن الساجدين, اللهم اجعلنا من العابدين, اللهم اجعلنا من العالمين, اللهم اجعلنا من العاملين, اللهم اجعلنا من العارفين, اللهم اجعلنا من الصادقين, اللهم اجعلنا من الصالحين, اللهم اجعلنا من الصائمين, اللهم اجعلنا من الزاهدين, اللهم اجعلنا من الشاكرين, اللهم اجعلنا من الذاكرين, اللهم اجعلنا من الذاكرين, اللهم اجعلنا من الشاكرين, اللهم اجعلنا من المصلين, واجعلنا من المتصدقين, واجعلنا من المنفقين, واجعلنا من المحسنين, واجعلنا من المفلحين, واجعلنا من المتقين, واجعلنا من المتقين, اللهم اجعلنا من المخلصين, اللهم اجعلنا من المخلصين, اللهم اجعلنا من المخلصين, اللهم اجعلنا من التوابين, اللهم اجعلنا من التوابين, اللهم اجعلنا من المتطهرين, واجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون, واجعلنا من الذين هم عن اللغو معرضون, واجعلنا من الذين هم للزكاة فاعلون, واجعلنا من الذين هم لفروجهم حافظون, واجعلنا من الذين هم على أماناتهم وأهلهم راعون, واجعلنا من الذين هم على صلواتهم يحافظون, واجعلنا من الذين هم يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم إنا نعوذ بك من التردي ونعوذ بك من الهدم ومن الحركة ومن الغرق ومن أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرا, ونعوذ بك من أن نموت لدغا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اے مولا, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے قصوروں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے, کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے, عمدن جو گناہ کیا اس کو بھی معاف فرما, سہون جو گناہ ہو گئے اس کو بھی معاف فرما دے, علانیتن اور کھلم کھلا جو گناہ کیا اس کو بھی معاف فرما دے, خفیتن اور پوشیدہ طور پر جو گناہ کیا اس کو بھی معاف فرما. اے مولا, ظاہر گناہ بھی معاف فرما, باطنی گناہ بھی معاف فرما, جو گناہ ہمارے علم میں ہے وہ بھی معاف فرما, اور جو گناہ ہمارے علم میں نہیں ہے تیرے علم میں ہے, تیرے فرشتوں نے یا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں, اے اللہ ان سارے گناہوں کے اوپر عفو کا قلم پھیر دے، سارے گناہوں کے اوپر عفو کا قلم پھیر دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما، اے مولا ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے تمام محسنین کی متعلقین کی مغفرت فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے متوقع ہے، ان سب کی مغفرت فرما، اے مولا جن لوگوں کو بلا قصور اور بلا جرم کے قید و بند کر دیا ہے، یا اللہ ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرما، ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرما، عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، یا اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما، تو مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو چاہے تو آن میں کن فیکون تیرا معاملہ ہے، اے مولا فوری طور پر اسباب پیدا کر سکتا ہے، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، ان کی نجات کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما، ایسی موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، ہم پر تیرا اور تیرے بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ادا کرنا باقی نہ رہ گیا ہو، ہماری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو، ہمارے قلوب نور ایمان سے منور ہو، ایسی موت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ کے رسول نے بری موت سے پناہ مانگی ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے اللہم انا نعوذ بک من التردی، اوپر سے نیچے گر کر یا ایکسیڈنٹ والی موت ہو، اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اے مولا جلنے کی موت سے، کٹنے کی موت سے، دبنے کی موت سے، اچانک والی موت سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی اس قسم کی موت سے پناہ مانگتے ہیں، بے کلمے والی موت سے بھی اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، ایسی موت سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، موت کے وقت شیطان ہمارے ایمان کو اچک کر لے جاوے، ور گلائے اور بے ایمانی کی حالت میں ہماری موت آئے، اے اللہ ایسے وقت سے اور ایسی گھڑی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، ایمان کے وقت ایمان کے ساتھ تو ہمیں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی تنگیوں میں یا اللہ وسعت کا سامان پیدا فرما، قبر کی وحشت میں انس کا سامان پیدا فرما، میدان حشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا جنت الفردوس ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ماہ مبارک میں خاص طور پر اللہ کے رسول نے یا اللہ جنت سے جنت کو طلب کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین و ہدایت فرمائی ہے، اے مولا ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ تین مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ مولا جنت کا بار بار تجھ سے سوال کرتا ہے، تو اسے جنت عطا فرما دے، تو ہم تجھ سے بار بار جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانے کا فیصلہ فرما دے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے تو ہمیں پناہ نصیب فرما دے، اللہ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے جائز مقاصد پورا فرما، ان میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہو چاہے ظاہری بیماری میں مبتلا ہو، چاہے باطنی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے روحانی بیماری میں مبتلا ہو، ہر قسم کی ان کی بیماریوں کو اور امراض کو ختم فرما دے، ہر قسم کی ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، یا اللہ ہر قسم کی ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، یا اللہ جو رزق کی لائن سے پریشان ہے ان کو حلال طیب اور واسع رزق عطا فرما، جو اولاد کی لائن سے پریشان ہے ان کے اس لائن کی پریشانی کو ختم فرما، ان کے اولاد کو نیک بنا دے، ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے، جو بیوی کی لائن سے پریشان ہے یا اللہ ان کی اس لائن کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کی بیوی کو صالحہ بنا دے، ان کی بیوی کو صالحہ بنا دے، اے مولا تیرے اطاعت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ تیری فرما برداری کا جذبہ پیدا فرما، گناہوں کی نفرت تو ہمارے دل میں پیدا فرما، تیری معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما، اے مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور اللہ کے رسول نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ان سب میں ہمارا حصہ مقدر فرما، اور جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔